चलो सीखे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलात व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह
सलात व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह
व अला आलिक व असहाबिक या हबीब अल्लाह
व अलैक व असहाबिक या हबीब अल्लाह
सलात व सलाम अलैक या नबी अल्लाह
सलात व सलाम अलैक या नबी अल्लाह
व अला आलिक व असहाबिक या नूर अल्लाह
व अलैक व असहाबिक या नूर अल्लाह।
प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर अपना प्रोग्राम लिए हाजिर हैं। प्रोग्राम का नाम है कुरान
टाइम।
जी हमारा बहुत ही बड़ा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है कुरान टाइम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आई प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम के आगाज में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो प्यारे बच्चों हमें भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें। तो आइए मिलकर पढ़ भी लेते हैं सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम में पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन तिलावत कुरान पाक करने के लिए हमारे साथ अनीस भाई मौजूद हैं। जी अनीस भाई।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم على أعقابكم فتنقلبوا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق
आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो अगर तुम काफिरों के कहने पर चले तो वो तुम्हें उल्टे पांव फेर देंगे, फिर तुम नुकसान उठाकर पलटोगे, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है और वो ही सबसे बेहतरीन मददगार है।
सुभान अल्लाह
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम। अनीस भाई में तिलावत कुरान पाक सुना रहे थे। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए, मीठे मीठे मदीने पैर पैर काबे की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। आई प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है कलाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन कलाम पढ़ने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील भाई। जी अदील भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे?
क्या बताऊं कि क्या मदीना है।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह शुरू कीजिए।
सल्लल्लाहु अलैक या रसूलल्लाह वसल्लम अलैक या हबीबल्लाह। क्या बताऊं के क्या मदीना بس میرا مودا مدینہ ہے بس میرا مودا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا بس میرا مودا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں اٹھ کے کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے بس میرا مودا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا کیا مدینہ ہے بس میرا مودا مدینہ ہے کیا بتاؤں
ماشاء اللہ آپ ہمیں کلام سنایا تھا آپ نے بہت ہی پیارا کلام سنایا بہت ہی پیارا انداز میں سنایا اللہ پاک آپ کی آواز میں برکت نصیب فرمائے آمین اللہم آمین آئیے پھر بچوں اور کڈس مدینہ چل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدینہ چل کے ناظرین سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن اس سیگمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں دو بچے ایک بچہ ہمیں تلاوت قرآن پاک کر کے بتاتا ہے دوسرا ترجمہ بتاتا ہے فصیح بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو اس آیت سے ہمیں میسج ملتا ہے وہ فصیح بھائی میں بتاتے ہیں تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدینہ چل کے ناظرین شروع کرتے ہیں
پیارے بچوں اللہ پاک پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لا توجل إنا نبشرك ابشرک بغلام علیم.
انہوں نے عرض کیا، آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں علم والے لڑکے سے مراد کون ہیں؟ جیسا کہ ابھی ترجمہ کیا گیا تو بتایا کہ علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، تو اس آیت میں علم والے لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ پاک کے بتانے سے یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ علم والا اور نبی ہوگا. معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے مقبول بندوں میں سے جسے چاہے علم غیب عطا فرماتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس آیت مبارکہ کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمانوں کی بات چل رہی تھی. اللہ پاک نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان ہیں ان کی اپنی امت کو خبر دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مہمان تھے وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں میں جبریل امین بھی موجود تھے. جب یہ فرشتے آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی، یعنی خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ پاک آپ کو ایک علم والا لڑکا عطا فرمائے گا. اور وہ علم والے لڑکے سے مراد کون ہے؟
حضرت
اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے، آپ کو عطا فرمائے، اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمایا. تو اب یہاں پر اس آیت سے ہمیں چند میسیجز ملتے ہیں، اب وہ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے علم والے لڑکے کے بارے میں فرمایا کہ میں خوشخبری ہم اس کی عطا کرتے ہیں، یعنی ہم اس کی خوشخبری. اور خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ جس کو سن کر بندہ خوش ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، جس کو سن کر بندہ خوش ہوتا ہے اسی کو خوشخبری کہتے ہیں. یعنی جو لڑکا علم والا ہوتا ہے تو وہ بڑا معزز ہوتا ہے، جس کی رب تعالیٰ خود بشارت عطا فرما رہا ہے. تو علم کی یہاں پر ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے سب سے پہلے تو، کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. کہ اللہ پاک نے یہاں پر جب خوشخبری کا ذکر فرمایا تو صرف لڑکے کا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بغلام علیم، علم والے لڑکے کی بشارت. اور دوسری بات یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے، اچھا یہاں پر علم والے لڑکے کی بشارت دی کس نے تھی؟ فرشتوں نے. اور ابھی تک ولادت نہیں ہوئی تھی، ولادت نہیں ہوئی تھی، مستقبل میں ولادت ہونی تھی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے مقبول بندوں میں سے، اپنی مقبول مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے آئندہ ہونے والا علم بھی عطا فرما دیتا ہے. یعنی جو آئندہ ہوگا وہ علم رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو جب فرشتوں کو اللہ پاک نے علم عطا کیا اور فرشتوں نے بتایا کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی بھی تو ہو سکتی تھی لیکن اللہ پاک نے آپ کو علم دیا، آپ نے بتایا کہ لڑکا پیدا ہوگا، سب سے پہلی بات آپ نے یہ بتائی. اور پھر دوسری بات آپ نے کیا بتائی؟ وہ لڑکا جو ہوگا وہ علم والا ہوگا، حالانکہ ابھی تک ولادت نہیں ہوئی ہے. تو یہ کہلاتا ہے علم غیب، جو اللہ پاک اپنے مقبول بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور جہاں تک بات رہی اللہ پاک مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے، اگر ہم اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اللہ پاک نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا. اور کیسا علم غیب عطا فرمایا؟ آپ کو ایسا علم غیب عطا فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا تھا، یعنی جو پہلے ہو چکا تھا، اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، اللہ پاک نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا. آپ کی ولادت تو سب سے پہلے فرمائی، آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے لیکن آپ کو سب سے آخر میں بھیجا. آپ اللہ پاک کے نبی سب سے آخر میں تشریف لائے، آپ سے پہلے کئی انبیاء کرام گزرے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تک کئی انبیاء گزرے، کئی رسول گزرے، کئی امتیں گزری. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا تھا وہ بھی عطا فرمایا، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی عطا فرمایا. اور آپ کی مخلوق میں سے کون جنت میں جائے گا اس کا بھی آپ کو بتایا، اور کون جہنم میں جائے گا اس کا بھی آپ کو بتایا. یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سنتے ہیں، آپ نے کئی اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت بھی دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر جنتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں.
اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں تو تمام صحابہ ہی جنتی ہیں. امیر علیہ سنت نے کتنا ہی پیارا ہمیں نعرہ عطا فرمایا ہے, کیا نعرہ عطا فرمایا؟ ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی.
حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تمام صحابہ جنتی ہیں. اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے صرف. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ محمد عثمان عطاری جی بتائیں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ آپ صحیح بتانا ہے آپ کو, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے.
جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا. انہوں
صحابی
ماشاءاللہ, یعنی جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے گئے, تو ان کو کہتے ہیں صحابی. اور صحابی کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا صحابی نبی
جنتی,
ابھی ہم نے سنا تھا. تو تمام صحابہ کیا ہیں؟
جنتی.
تمام صحابہ جنتی ہیں, لیکن کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. تو اب جنت میں تو بعد میں جانا ہے, پہلے تو اس دنیا سے جانا ہے, اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے. لیکن کسی ایک فرد, ایک خاص شخص کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, کیونکہ ہمیں علم غیب نہیں ہے. جس کو علم غیب ہوتا ہے وہی یہ بتاتا ہے. اب حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو جنت کی بشارت دی, خوشخبریاں دیے کہ آپ جنت میں جائیں گے, آپ جنتی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا کہ اے بلال, میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں. تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں, یعنی حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا علم غیب عطا فرمایا. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ایک اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اپنے مقبول بندوں میں سے علم غیب عطا فرماتا ہے, ٹھیک ہے؟ اور علم غیب عطا فرماتا ہے, اور اللہ پاک نے علم غیب عطا بھی فرمایا, اور ہمارے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. تو آپ کے علم کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ کیا جائے مخلوق کے سارے اقساروں کے علم سے, یعنی صرف حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف رکھا جائے اور ایک طرف ساری مخلوق کا علم رکھا جائے. اب ساری مخلوق میں سب آ گئے, جتنے بھی لوگ آئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ, تمام مخلوق کے علم کا اگر توازن کیا جائے, مقابلہ کیا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے, تو امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سات سمندر ہے, سات سمندر ہے. اور تمام مخلوق کا علم اگر میرے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دیکھا جائے تو جتنا چڑیا اپنے چونچ میں پانی لیتی ہے اتنا بھی میرے حضور کے مقابلے میں نہیں ہے. یعنی اللہ پاک نے حضور کو اتنے علم عطا فرما دیے ہیں,
سبحان اللہ,
اتنے علم آپ کو عطا فرما دیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا علم عطا فرمائے, اتنے علم علوم عطا فرمائے. تو ہمیں اس آیت سے کئی میسیجز ملتے ہیں, جس میں سے ایک میسیج خاص طور پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے. تو ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا, اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے. اور دوسرا جو ہمیں میسیج ملا, علم والے لڑکے کی اللہ پاک نے بشارت دی, خوشخبری دی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں. علم دین زندگی گزارنے کے لیے بڑا ضروری ہے, اور چاہے ہم کاروبار کر رہے ہوں, ہمیں کاروبار کرنا ہو, یا ہمیں نمازیں پڑھنی ہوں, روزے رکھنے ہوں, تراویح ادا کرنی ہو, کچھ بھی ہو, اس کے لیے ہمیں علم دین کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا, تو نمازوں میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نمازیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں, نمازیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب ہماری نمازیں کیسے درست ہوں گی؟ جب ہم علم حاصل کریں گے, جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہماری نمازیں درست ہوں گی, ہمارے روزے درست ہوں گے, ہماری دیگر جو ہے عبادات درست ہوں گی, ہمیں کام کس طرح کرنا ہے, کس طرح زندگی گزارنی ہے, یہ تمام چیزوں کا ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. تو علم دین کی بہت اہمیت ہے, اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو علم دین حاصل کرنا ہے, علم دین کے لیے اپنے خاص اپنا وقت نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
اور بے شک ہم نے تمہیں سات آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں, اور عظمت والا قرآن دیا.
سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. کیونکہ انسان جب اللہ پاک کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے اذیتیں یعنی تکلیفیں پہنچانے والوں سے درگزر کرنا یعنی معاف کرنا اور سختیوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب اس آیت مبارکہ کی تھوڑی سی ہم وضاحت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی. تو 7 آیتوں سے مراد ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یعنی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمائی. اب سورہ فاتحہ یعنی جو بار بار دہرائی جاتی ہے. اب سورہ فاتحہ کو بار بار دہرائی جانے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اگر یہ کوئی جواب دے دے درست، کون جواب دے گا اس بات کا؟ سورہ فاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہے؟ کوئی جواب دے گا اس کا؟
جی،
کیا نام ہے آپ کا؟
غلام مصطفیٰ.
غلام مصطفیٰ بھائی، آپ جواب دیں گے اس کا
انشاءاللہ؟
کہ سورہ فاتحہ کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اس بات کا جواب دیں گے آپ؟
کیونکہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے بار بار.
سبحان اللہ،
ماشاءاللہ، غلام مصطفیٰ بھائی نے بہت اچھا جواب دیا. سورہ فاتحہ کو بار بار دہرائی جانے والی سورت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے. دیگر صورتیں تو ایسا نہیں ہوتا، ہم ایک سورت پڑھ لیتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کے بعد اگر ہم نے سورہ اخلاص پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت میں ہم دوسری سورت پڑھتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. تو اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کو بار بار دہرائی جانے والی سورت کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو 2 مرتبہ نازل فرمایا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں. تو یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سورت بار بار دہرائی جاتی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر اللہ پاک نے ان عظیم نعمتوں کا یعنی بڑی نعمتوں کا یعنی قرآن مجید کی جو سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، آپ دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو کفار آپ کو بڑی اذیتیں پہنچاتے تھے، آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے روکتے تھے اور آپ کو تبلیغ کرنے نہیں دیتے تھے. اور یہاں تک کہ کئی مقامات پر آپ نے سنا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیتے تھے، مارتے تھے یہاں تک کہ، یعنی اتنی اذیتیں دیتے تھے. اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. معاذ اللہ، ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے یا بری بات کہتا ہے تو ہمیں بھی برا لگتا ہے، ہمیں بھی برا لگتا ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی تھی تو کفار آپ کو اذیتیں دیتے تھے. اب اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمتیں ذکر فرمائی کہ جو اللہ پاک نے صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، جو جس میں سے ایک ہے سورہ فاتحہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان نعمتوں کو یاد فرمائے اور جب ان نعمتوں کی طرف غور فرمائے تو آپ کو جو کفار تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، اس پر صبر کرنا آسان ہو جائے. یعنی آپ صبر کریں اور کفار سے درگزر کریں. ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رؤوف الرحیم، یہ رؤوف الرحیم ہے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اپنی امت کو معاف کرنے والے ہیں، ان سے درگزر کرنے والے ہیں. اب اللہ پاک نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تاکہ آپ اپنی امت سے، ان کفار سے درگزر کریں اور آپ کا تکلیفوں پر صبر کرنا یہ آسان ہو جائے. تو اب اس آیت سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے، وہ بڑا ہی پیارا میسج ملتا ہے. وہ کیا ملتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کا سب سے زبردست طریقہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. اب وہ کیسے بیان کیا گیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بیان کیا گیا ہے. شکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے ناشکری بندہ جب ہی کرتا ہے. جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا سر میں درد ہو گیا یا پیرنٹس سے، اپنے والدین سے جو مانگا وہ والدین نے دلایا نہیں، تو اس وقت بندہ ناشکری کرتا ہے، بعض اوقات اپنے والدین سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. اگر پیرنٹس دلا دیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، نہیں دلائیں تو بھی بدتمیزی نہیں کرنی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پیارے بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پیرنٹس سے جب کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو اگر پیرنٹس اس وقت نہیں لے سکتے یا نہیں دلاتے تو اس وقت وہ پھر ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان سے بعض اوقات بدتمیزی بھی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ ناشکری جب کرتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کو کوئی اذیت پہنچتی ہے۔ اب جو سب سے بہترین شکر ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ بھی یہی وقت ہوتا ہے جب انسان کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، اس وقت بھی وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ پاک کو یہ بڑا پسند ہے کہ جب انسان اچھے وقت میں بھی رب کو یاد رکھے اور جب اس پر برا وقت آئے تو بھی وہ اپنے رب کو یاد رکھے، جب اچھا وقت ہو تو بھی اپنے رب کو یاد رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اچھا وقت ہو تو پھر وہ اپنے رب کو بھول جائے اور رب کا شکر ادا نہ کرے اور رب کو بھول جائے، بلکہ اچھا وقت ہو جب بھی اپنے رب کو یاد رکھنا ہے اور جب برا وقت آئے تو بھی اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بہترین طریقہ کہ جب اذیت کوئی تکلیف پہنچے اس کے باوجود ہم شکر ادا کیسے کریں گے۔ اس آیت میں ہمیں وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب وہ کیسے ملتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو اب وہ انسان اس تکلیف کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ اللہ پاک نے جو اس کو کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر انسان کو اللہ پاک نے کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ان نعمتوں کی طرف غور کرے۔ جب وہ ان نعمتوں کی طرف غور کرے گا تو وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا بن جائے گا۔ جیسے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بالفرض کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، یا کسی بچے کو اس کے پیرنٹس کوئی چیز لا کر نہیں دیتے ہیں جو انہوں نے مانگی ہے، تو اب وہ بچہ غور کرے کہ میرے پیرنٹس، میرے والدین نے مجھے کتنی چیزیں دلائی ہیں، میں چھوٹا تھا جب سے مجھے سنبھال رہے ہیں، مجھے کپڑے دلاتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں اور مجھے اچھے سے اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام چیزوں کا جو اللہ پاک نے ان پیرنٹس کے ذریعے سے اس پر انعام فرمایا ہے ان کا یاد رکھے، اور اسی طرح وہ یاد کرے کہ اللہ پاک نے مجھے کیسی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے میری آنکھیں درست فرمائی ہیں، میری آنکھیں درست ہیں، میں ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ کئی بچے ایسے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے میرے ہاتھ درست رکھے ہیں، میرے پیر درست رکھے ہیں۔ تو ایسی جب نعمتوں کو بندہ یاد رکھے گا تو اس وقت اذیت اور تکلیف جو اس کو پہنچے گی اس پر صبر کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟
آسان
ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں سب سے بہترین جو سیکھنے کو ملتا ہے درس، وہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی اذیت، کوئی تکلیف پہنچے تو اس اذیت اور تکلیف کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی ہے، بلکہ اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی طرف غور کرنا ہے۔ جب ہم ان نعمتوں کی طرف غور کریں گے تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چل کے ناظرین، میں ایک بچے تلاوت قرآن پاک کر کے بتا رہا تھا، دوسرا ترجمہ کر کے بتا رہے تھے، پھر فصیح بھائی نے بھی ہمیں اس آیت میں سے ایک میسج بتایا، انہوں نے بہت سی چیزیں میں سمجھائی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے، میٹھے میٹھے مدینے پیر پیر کا بھی گزارت نصیب فرمائے، آمین۔ آئی پیر بچو اور کڈز، مدنی چل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔
پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔
ترجمہ، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، بنو تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح پکارنا جہالت اور بے وقوفی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
عثمان بھائی نے ہمیں ایک آیت کا شان نزول بتایا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ آئی پیر بچوں اور کڈز، مدنی چل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک
واقعہ۔
قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ایک واقعہ، اور ہمیں واقعہ کون سناتا ہے پیارے بچوں؟
فصیح بھائی.
تو چلیے آئے سنتے ہیں واقعہ. جی فصیح بھائی.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے وہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کا واقعہ. پیارے بچوں، جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ستیلے بھائیوں نے دھوکے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال دیا اور انہیں کنویں سے نکال کر کچھ لوگوں نے مصر میں جا کر بیچ دیا تھا، اور آپ کے ستیلے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی سے بڑے غمگین ہوئے اور اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کئی سال بعد جب قحط پڑا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی غلہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے مصر گئے، تو آپ کے بھائیوں نے جب آپ کو پہچان لیا تو وہ آپ سے معافی مانگنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف فرمایا اور پھر یہ دعا کی کہ اللہ پاک بھی آپ کو معاف کرے. اس کے بعد جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی قمیص عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ میرے والد کی جا کر آنکھوں پہ لگا دینا، اللہ پاک ان کی بینائی کو لوٹا دے گا.
سبحان اللہ.
آپ کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے تھے، جب وہ گھر لوٹے قمیص لے کر گئے، تو آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ستیلے بھائی قریب پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قمیص جو آپ نے بھیجی تھی وہ جب قریب پہنچنے لگی، تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پاتا ہوں، مجھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آ رہی ہے. تو پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آئے اور انہوں نے اپنے والد کی آنکھوں پر جب وہ قمیص لگائی، تو اللہ پاک نے آپ کی بینائی واپس لوٹا دی.
سبحان اللہ.
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے بھائیوں نے ستیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اس کے بعد اللہ پاک نے، یہ آپ کا ایک امتحان تھا، اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ایسا انعام عطا فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے تو کنویں سے جب نکالا گیا تو آپ کے بھائیوں نے آپ کو غلام کہہ کر بیچ دیا. کہ یہ غلام ہیں، آپ کو چند درہم جو ہوتے ہیں ان کے بدلے میں آپ کو بیچ دیا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر کے بازار کے اندر بیچا گیا، اور جب مصر کے بازار کے اندر آپ کو بیچا گیا تو آپ کو جس نے خریدا، اس کے بعد آپ کو جو یہ تکلیفیں آئی، جو اذیتیں آئی اللہ کے نبی کو، یہ تکلیفیں آئی، آپ نے اس پر صبر کیا، تو صبر کا انعام اللہ پاک نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے چند سالوں کے بعد مصر کا بادشاہ بنا دیا.
سبحان اللہ.
آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، اور پھر لوگ قحط پڑنے کی وجہ سے دور دراز سے غلے کا سامان لینے، کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تھے. تو جب آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی جب آپ کے پاس آئے، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو پہچان لیا تھا، لیکن آپ کے بھائیوں نے ابتداءً یعنی آتے ہی فوراً آپ کو پہچانا نہیں تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا تھا. پھر کچھ ٹائم بعد، تھوڑے وقت کے بعد، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا کہ میں آپ کا وہی بھائی ہوں جن کو آپ نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور آج اللہ پاک نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے. اللہ پاک نے ایسا مجھے نوازا ہے کہ لوگ غلہ لینے کے لیے میرے پاس دور دراز سے آتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں ایک بڑا ہی زبردست درس ملتا ہے، بڑا ہی زبردست میسج ملتا ہے، اور وہ میسج کیا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. یہ ہم سنتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو یہ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، ظاہر سی بات ہے جب اپنے والد سے دور ہوئے، اپنے بھائیوں سے دور ہوئے، آپ کو غلام بنا دیا گیا، آپ کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، تو آپ کو اذیت تو ہوئی. اپنے پیرنٹس سے دور رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ ہم سب کو ہی پتا ہوگا. اپنے پاپا سے، اپنی مما سے دور رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب چھوٹے تھے، آپ پر یہ تکلیف آئی لیکن آپ نے اس کو برداشت کیا, اس پر صبر کیا, اور جب اس پر صبر کیا تو اللہ پاک نے آپ کو صبر کا ایسا انعام عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک نے مصر کا بادشاہ بنا دیا.
سبحان اللہ,
بادشاہ بنا دیا. تو پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی کیا کرنا ہے, جب کوئی پریشانی آئے, کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟
صبر کرنا ہے.
صبر کرنا ہے. اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. صبر کرنے والے اللہ پاک کے محبوب ہوتے ہیں, اللہ پاک کو بڑے پسند ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اذیتوں پر, تکلیفوں پر صبر کرنا ہے اور صبر کر کر اجر کمانا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. فصیح بھائی نے بہت ہی پیارا واقعہ سنا ہے. فصیح بھائی کے لیے سب مل کے بول دیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں واقعہ سنا ہے, اللہ پاک آپ کو اسی برکت نصیب فرمائے. آئی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ نمبر 30 سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک.
ترجمہ, اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند فرما دیا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیسے بلند ہے, آئیے سنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے. حتیٰ کہ کسی کا اللہ پاک پر ایمان لانا, اس کو ایک ماننا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے, اور اللہ پاک نے اذان میں, اقامت میں, تشہد میں, نماز میں, خطبے میں کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ
سبحان اللہ
ماشاء اللہ, کتنی بار اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. آئی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی
تکرار.
جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ناموں کی تکرار. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پیارے بچوں 3 نام یاد کرے تھے, اور وہ کون سے نام تھے آئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. العدل, اللطیف, الخبیر. آج بھی ہم اسی طرح 3 نام یاد کریں گے, تو آئیے پہلا نام یاد کرتے ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج کا پہلا نام ہے الحلیم.
الحلیم,
تیز آواز سے پڑھنا ہے آپ لوگوں کو. الحلیم,
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 الحلیم کا معنی ہے حلم یعنی ضبط و تحمل والا.
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 الحلیم,
الحلیم,
حلم یعنی ضبط و تحمل والا.
حلم یعنی ضبط و تحمل والا.
الحلیم,
الحلیم,
حلم یعنی ضبط و تحمل والا.
حلم یعنی ضبط و تحمل والا.
الحلیم,
الحلیم,
حلم یعنی ضبط و تحمل والا.
حلم یعنی ضبط و تحمل والا.
کون سنائے گا, کس کو دونوں چیزیں یاد ہو گئی؟
ابھی تو پہلا ہی نام یاد کروائے نا, تو ابھی تو ساروں کو ہی یاد ہوگا تقریباً.
جی جی جی.
ہاں تو اگر دو یاد کروا کے پھر ہم ایک سنیں گے نا, تو پھر پتہ چلے گا کون یاد کر رہا ہے کون.
جی چلیں پھر آپ اگلا نام یاد کریں.
ہاں ایسے ابھی تو پہلا یاد کروایا تو سب کو ہی یاد ہوگا.
چلیں آئے اگلا نام یاد کرتے ہیں. اگلا نام ہے العظیم.
العظیم,
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 عظمت والا.
عظمت والا
عظمت والا
عظمت والا
عظمت والا
عظمت والا
العظیم
العظیم
عظمت والا
عظمت والا
العظیم
العظیم
عظمت والا
عظمت والا
العظیم
العظیم
عظمت والا
عظمت والا.
اب پہلا والا نام کون سنائے گا؟
ابھی دونوں تو یا دو یاد کروا دیے تو ابھی سن لیں یا تیسرا یاد کروا کے پھر سنیں؟
پہلا نام کیا آپ کیا کہتے ہیں؟
اب دیکھتے ہیں اگر دو تیسرا یاد کروا کے پھر سنیں تینوں
جی
پھر دیکھتے ہیں تینوں کون سنائے گا ایک ساتھ پہلی دفعہ میں.
چلیے آئیے
دو تو ہو گئے ابھی ہے نا
جی.
اچھا بھلے ایک دفعہ دونوں واپس ریوائز بھی کروا دیں پھر تیسرا یاد کروا دیں.
ٹھیک ہے آئیے ایک دفعہ ریوائز بھی کر لیتے ہیں. الحلیم
الحلیم
علم یعنی ضبط و تحمل والا
علم یعنی ضبط و تحمل والا
الحلیم
الحلیم
علم یعنی ضبط و تحمل والا
علم یعنی ضبط و تحمل والا
العظیم
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 عظمت والا
عظمت والا
العظیم
العظیم
عظمت والا
عظمت والا
العظیم
العظیم
عظمت والا
عظمت والا.
آئیے اگلا نام یاد کرتے ہیں. الغفور
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 الغفور کا معنی ہے بخشنے والا. کیا معنی ہے؟
بخشنے والا.
کیا معنی ہے؟
بخشنے والا.
کیا معنی ہے؟
بخشنے والا.
الغفور
الغفور
بخشنے والا
بخشنے والا
الغفور
الغفور
بخشنے والا
بخشنے والا
بخشنے والا
بخشنے والا
الغفور
الغفور
بخشنے والا
بخشنے والا
الغفور
الغفور
بخشنے والا
بخشنے والا.
اب کون سنائے گا تینوں؟
تینوں کون سنائے گا اب دیکھتے ہیں نا.
سب کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ابھی بھی.
آسان ہے تینوں.
ایک دفعہ اور ریوائز کرا دوں جی؟ چلیں ایک دفعہ اور ریوائز کر لیتے ہیں. الحلیم
الحلیم
حلم یعنی ضبط و تحمل والا
حلم یعنی ضبط و تحمل والا
الحلیم
الحلیم
حلم یعنی ضبط و تحمل والا
حلم یعنی ضبط و تحمل والا
العظیم
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 عظمت والا
عظمت والا
العظیم
العظیم
عظمت والا
عظمت والا
الغفور
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 بخشنے والا
بخشنے والا
جی. اب کون سنائے گا؟ ابھی بھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھے.
چلیں ابھی سنتے ہیں.
آئے کسی ایک سے سنتے ہیں جی. آپ سنائیے آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے مائک لیجیے جی. آپ کا نام کیا ہے؟
احمد رضا.
جی احمد بھائی.
انشاءاللہ.
الحلیم حلم یعنی ضبط و تحمل والا.
اللہ دوسرے نام میں ہی آپ جو ہے تھوڑا سا ڈگمگا گئے شاید ابھی بھول گئے پہلے یاد تھا. کوئی اور سنائے گا؟
اور کون سنائے گا؟
ان سے سنتے ہیں.
جی آپ سنائیے.
نام بھی بتائیں
ان کو بھی.
یہ لیں یہ لیں یہ لیں. نام بھی بتائیں اور پھر نام بھی سنائیں.
عبد سبحان.
ماشاء اللہ بڑا پیارا نام ہے.
العظیم یعنی عظمت والا. الغفور یعنی بخشنے والا.
سبحان
اللہ سبحان
اللہ ماشاء اللہ. کوئی اور سنائے گا؟ ایک بندہ اور کسی اور سے ایک سے سن لیں. کوئی کس سے سنیں گے؟
کتنے ہیں؟ قاری صاحب سن. جی سفیان بھائی.
الحلیم حلم یعنی ضبط و تحمل والا.
ماشاءاللہ.
العظیم العظیم یعنی عظمت والا.
ماشاءاللہ.
الغفور بخشنے والا.
سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ.
قاری صاحب نے بھی ہمارے صحیح سنائے ماشاءاللہ.
جی جی اب کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ دوبارہ یاد کراؤں؟ چلیں ایک دفعہ اور ریوائز کر لیتے ہیں پھر سنتے ہیں. الحلیم
الحلیم
علم یعنی ضبط و تحمل والا
علم یعنی ضبط و تحمل والا
العظیم
العظیم
عظمت والا
عظمت والا
الغفور
الغفور
بخشنے والا
بخشنے والا
الغفور
الغفور
بخشنے والا
بخشنے والا.
جی اب کون سنائے گا؟
غلام مصطفیٰ بھائی کا ماشاء اللہ ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے.
چلیں غلام مصطفیٰ بھائی سے ہی سن لیتے ہیں. جی غلام مصطفیٰ بھائی.
الحلیم حلم یعنی ضبط و تحمل والا العظیم عظمت والا الغفور بخشنے والا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. آپ کا کیا نام ہے؟
محمد ایان.
جی ایان بھائی.
الحلیم حلم یعنی
ضبط
ضبط اور
تحمل والا
تحمل والا العظیم یعنی عظیم
عظمت والا
عظمت والا الغفور بخشنے والا.
سبحان اللہ
سبحان اللہ. جی اب کون سنائے گا؟
اچھا یہ بتائیں بخشنے والے کا مطلب کون بتائے گا مجھے؟ بخشنے والا جو ہم نے الغفور کا مطلب پڑھا ہے بخشنے والا, تو اس کا معنی کون سمجھائے گا؟ ابھی یاد کیا ہے نا بخشنے والا, تو بخشنے والا یہ ہم نے الغفور کا مطلب یاد کیا ہے, تو بخشنے والے کا مطلب کیا ہے کوئی بتائے گا؟ الغفور کا مطلب ہے بخشنے والا, تو اب اس کا مطلب کوئی بتائے گا بخشنے والے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی سمجھا دے کوئی, کوئی کیا نام بتایا آپ نے؟ عثمان بھائی, ماشاءاللہ ہمیں سمجھائیں گے. جی عثمان بھائی,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفور, بخشنے والا. قیامت کے دن تو شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, شفاعت کے ذریعے اللہ پاک بخشش فرمائے گا, تو اس کا مطلب یہی بنا کہ بخشنے والا تو اللہ پاک ہی بخشش فرمائے گا.
ماشاء اللہ, سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
یعنی بخشنے والا معاف کرنے والا, جو اللہ پاک بخشش فرمائے گا اپنے بندوں کو معاف فرمائے گا. الغفور یعنی بخشنے والا, معاف کرنے والا.
جی پیارے بچوں آپ کون سنائے گا؟ عدیل بھائی کا ہاتھ اٹھ رہا ہے, عدیل بھائی سے پوچھیں. جی عدیل بھائی, مائک دیجیے عدیل بھائی کو.
الحلیم حلم یعنی ضبط و تحمل والا, العظیم عظمت والا, الغفور بخشنے والا.
سبحان اللہ,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ اور کوئی سنائے گا؟ کس نے نہیں سنایا نام, ان سے سنتے ہیں. جی آپ اپنا نام بتائیے اور پھر سنائیے.
ہمایوں عطاری.
جی ہمایوں بھائی.
الحلیم حلم یعنی ضبط و تحمل والا, العظیم عظمت والا, الغفور بخشنے والا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ. جی فصیح بھائی, آپ ان ناموں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ نام ہے, ان کے معنی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ایک نام ہی اگر ہم دیکھ لیں, الغفور یعنی معاف کرنے والا, تو اگر اس نام کے اوپر ہی ہم اللہ پاک کے اس نام کے اوپر ہی غور کریں, تو ہمیں اللہ پاک کی ایک صفت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک کیا ہے؟ غفور ہے, یعنی معاف کرنے والا ہے. اور اللہ پاک معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے. ہم دعا بھی مانگتے ہیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, دعا بھی مانگتے ہیں ہم, تو اللہ پاک معافی کو پسند فرماتا ہے, معاف کرنے کو. اس سے کوئی بندہ جب اس سے کوئی معافی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ سے کوئی مانگتا ہے معافی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی بندے نے کئی گناہ کیے ہوں لیکن وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے. اللہ پاک اتنا غفور الرحیم ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, آپ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت کی طرف اگر نظر کی جائے, اگر کافر بھی رب تعالیٰ کی رحمت کو کی طرف غور و فکر کرے اور اللہ پاک کی رحمت کو دیکھے تو وہ بھی جنت میں جانے سے مایوس نہ ہو. لیکن کافر جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. بہرحال اللہ پاک معاف کرنے والا اتنا ہے. یعنی ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے, اور 99 قتل کر کر وہ ایک شخص کے پاس گیا, اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کیا رب تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ تو اب جس شخص کے پاس گیا تھا اس نے کہا کہ نہیں, اللہ پاک تمہیں معاف نہیں کرے گا, تم نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 قتل کر دیا اس نے. اب وہ ایک عالم دین کے پاس گیا, بنی اسرائیل کا وہ شخص, اور کہنے لگا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں اور میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, تو کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو بنی اسرائیل کے اس شخص نے جب توبہ کی تو اللہ پاک نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. یعنی اللہ پاک اتنا بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو ہمیں رب تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتے رہنا چاہیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے. رب تعالیٰ معاف کرنے کو بڑا پسند فرماتا ہے. تو یہ ایک نام اللہ پاک کا جو الغفور ہے, اس کا مطلب ہے بخشنے والا, مہربان, رحم کرنے والا, بخشنے والا, معاف کرنے والا. تو اللہ پاک سے معافی مانگتے رہنا چاہیے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ. فصیح بھائی بھی ہمیں سمجھا رہے تھے ان ناموں کے بارے میں. بہت بہت شکریہ فصیح بھائی آپ کا, اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے.
آمین.
اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا, ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس
مدنی چینل.
قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں.